أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. قيام يوم الدين أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صلاة بيدي محمد وعلى محمد. پہلی مجلس ہے اس سلسلے مجالس کی، آپ سے درخواست ہے اپنے تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اور جن مرحومہ کے سر ثواب کے لیے مجھے نام دیا گیا، سیدہ لطیف النساء بنت سید محمد سبتین، ان سب کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے. سلام بھیجیے بلند آباد سے محمد. اتنی دیر تک بیٹھنا ہی بتا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ سننے کے لیے ہی آئے ہیں مجھے، لیکن میں کیونکہ وقت بہت ہو گیا صرف موضوع کا تعارف کراؤں گا چند جملے مصائب کے. برادر ظفر عباس ظفر بھی میرے ساتھ تشریف لا چکے ہیں. بس یہ ظاہر ہے کہ سفر میں آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں، سفر میں کیا آ گئے، زندگی کے کسی بھی حصے میں ہر چیز انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ یہی سے معلوم ہوتا ہے انسان کو، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پتہ چلتا ہے مولا کائنات کا قول ہے. صلوات دیجئے محمد علی محمد. اور یہ عجیب اس نے اتفاق ہے کہ قبلہ کعبہ مولانا تطہیر حسین زیدی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں ہم آہنگی ہے فکری. میں نے پہلی بار انہیں سماعت فرمایا ہے، پہلی بار سنا ہے کہ اتفاق بالکل ایسا ہوا ہے کہ میرا موضوع بالکل تو وہ نہیں، لیکن ایسا ہی ہے جو انہوں نے کہا ہے. جیسے انہیں ایک شاہ فرمایا کہ کوشش یہ کرتے ہیں سب لوگ کہ ہر موضوع کو آخر میں کربلا میں اتار دیں، تو میں نے اس کے بالکل الٹا کیا ہے کہ میں کربلا کو ہر موضوع میں اتار دینا چاہتا ہوں. یعنی زندگی کے جتنے شعبے، میرا یہی موضوع بھی یہی رہتا ہے ہمیشہ کہ کربلا کو پوری زندگی بھر محیط کر لیا جائے. اور جس خاص حصے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا قبلہ کعبہ نے، میں اسی جگہ سے 6 یا 7 سال پہلے جو میں نے پہلا اشرہ پڑھا تھا شاید گلبرگ محمدی مسجد میں یا یہاں پر، تو وہ اسی موضوع پر پڑھا تھا تفسیر عاشورہ، جس میں ساری تفصیلات بیان کی تھی. لیکن انشاءاللہ یہ ان کی نصیحت کے طور پہ میں یاد رکھوں گا، اور یہی کہیں پھر دوبارہ لوگ چاہیں گے تو انشاءاللہ زندگی رہی پھر اس پر موضوع پر بھی پڑھیں گے. لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ محور کربلا ہی رہے، اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ 8-10 منٹ سے باہر کربلا کو نکالا جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ گریے کی ایک اپنی اہمیت ہے، گریے کی اپنی روایات ہیں، اس کی عزاداری کا اپنا ظاہر ہے کہ جو فضائل ہیں جو تذکرات ہیں اسے تو کسی کو کوئی دو کلام نہیں ہو سکتے، لیکن محض ان 8-10 منٹ میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ پوری زندگی پر کربلا کو محیط ہونا چاہیے. اور بس موضوع کا تعارف آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں، کہ میں ایک جملہ کہتا رہا ہوں گزشتہ مجالس کے دوران اکثر، بلکہ کہتا رہتا ہوں کہ ہر امام نے اپنے دور کی کربلا بنائی. ہر تو باغ بچوں نے جوانوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ یہ جملہ تو کہتے ہیں لیکن کبھی اس کی تشریح نہیں کی کہ ہر امام نے کیسے کربلا بنائی. تو موضوع وہی ہے، قبلہ کعبہ میرا کربلا ہی، لیکن بس تھوڑا سا اضافہ کیونکہ پہلے آپ سے عرض کیا میں کہ پہلے اس موضوع پہ پڑھ چکا ہوں، تکرار مناسب نہیں، کہ ہر امام نے اپنے اپنے دور میں کربلا بنائی ہے. ہر امام پر بات نہیں ہو سکتی، لیکن قیام علمی کے عنوان سے واقع کربلا کے بعد جن 3 یا 4 اماموں نے اپنے اپنے دور میں کس انداز میں کیسے کربلا بنائی، یہی ہمارا عنوان ہوگا کہ واقع کربلا کے بعد قیام علمی، یعنی علمی کربلا. اب یہ بظاہر آپ کو بہت خشک لگے گا موضوع، اور مجھے بھی خشک لگا تھا جب میں نے شروع کیا تھا، لیکن واقعی پھر بعد میں جو چیزیں سامنے آئی میرے تو وہ بڑی حیران کن انداز میں سامنے آئی تھی. تو یہ موضوع رہے گا کہ واقع کربلا کے بعد تلوار کیوں نہیں اٹھائی گئی، اور اگر کربلا بنائی ہر امام نے تو کیسے کربلا بنائی، اور صرف واقع کربلا کے بعد نہیں بلکہ واقع کربلا سے پہلے بھی. جس طرح یہ میں انشاءاللہ بات کرتا رہوں گا 10 دن اگر زندگی رہی، جس طرح یہ سب کے سب محمد ہیں، اسی طرح یہ سب کے سب علی ہیں، اور اسی طرح اپنے اپنے دور کا ان میں ہر فرد حسین بھی ہے. باطل جس صورت میں سامنے آیا ہے اسی صورت میں انہیں اس کو جواب دیا ہے. یعنی جس انداز میں جواب دینے کی ضرورت ہے اس صورت سے مراد یہ سمجھے گا، اس صورت تو ایک ایک لفظ میں مجھے احتیاط کرنی پڑتی ہے، ایسی حساس جگہ ہے، جگہ سے مراد یہ شہر بھی اور سارا ملک بھی اتنا حساس ہے کہ ایک ایک لفظ پہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ کہیں کوئی لفظ نہ پکڑ لیا جائے، گرفت میں نہ آ جائے۔ تو اسی صورت میں جواب دینے کا مراد یہ کہ جس طریقے سے ان کو جواب دینا چاہیے، جس طرح سے کہ بھرپور حق کے نمائندگی کرتے ہوئے جواب دینا چاہیے، ہر امام نے اسی انداز میں کربلا بنائی۔ یہ قیام علمی ہمارا موضوع رہے گا، اس میں بات کی جائے گی کہ آخر پانچ امام نے کیسے کربلا بنائی، چوتھے امام نے کیسے کربلا بنائی، چھٹے امام نے کیسے کربلا بنائی، ساتویں امام نے کیسے کربلا بنائی۔ اور میں ایسے زمانات کے اسی لیے انتخاب کرتا ہوں کہ سارا سال، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اور ائمہ طاہرین کی جو جدوجہد ہے اس پہ زیادہ بات نہیں کی جاتی، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اتنا کہ چلو ان کی شہادت یا ولادت کے دن مجلس یا میلاد ہو گیا اور بس اس کے بعد قصہ ختم۔ تو اب اس میں اسی لیے ہمیں اپنا عنوان سننے میں آسانی، لیکن نہیں، کربلا وہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ کربلا کا سفر جاری رہا۔ ہر امام اپنے دور میں یزیدیت جس طرح سے سامنے آئی، بالکل جس طرح جواب دینا چاہیے تھا، اپنے دور کا حسین بن کر ہر امام نے جواب دیا، یعنی اپنے دور کا حسین بن کر جواب دیا۔ یہ آسان جملہ ہو گیا، میرا خیال ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ یہ میں نے مختصر سا تعارف کرایا کہ آخر کیا بات ہے کہ 35-36 سال، دیکھیے یہ سوالات ہیں، جب تک سوالات ہم نہیں بنائیں گے جواب ہمیں نہیں ملے گا۔ اہل علم سے بھی سوال ہے، دانشوروں سے بھی سوال ہے کہ بھائی 36 سال تک چوتھے امام نے کوئی مدرسہ کیوں نہیں کھولا؟ واقعی کربلا کے 36 سال بعد، 35-36 سال تک امام حیات رہے، ظاہری حیات یعنی شہادت سے پہلے تک، تو 36 سال تک کوئی مدرسہ کیوں نہیں کھولا؟ 36 سال تک کوئی مکتب کیوں نہیں بنایا، کوئی مکتبہ کیوں نہیں بنایا؟ 36 سال تک صرف دعائیں، اور دعاؤں سے بھی زیادہ جو پہلو روشن ہوا، وہ دعاؤں کا تو چلیے علمی کام ایسا ہے کہ ہمیشہ کے لیے کتاب میں محفوظ ہو گیا، ہر آدمی وہ کتاب نہیں پڑھتا، اہل علم پڑھتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں، لیکن جو پہلو سب سے زیادہ سامنے آیا چوتھے امام کی زندگی کا، وہ کربلا، گریا، رونا، نماز، سجدے، گٹے، ان کا کاٹا جانا، سجدوں کے نشانات کا کاٹا جانا۔ اب کئی سوال پیدا ہوئے نا کہ آخر امام نے معاذ اللہ واقعی کربلا کے بعد اتنا اثر لے لیا کہ اپنی ذمہ داریاں معاذ اللہ خاکم بدن فراموش کر دیں، اتنا اثر دیا کہ بس ساری زندگی روتے چلے گئے۔ پہیے سے برباد کرنے کی نہیں، ان گتھیوں کو سلجھانا ہے کہ اگر امام، کوئی امام ساری عمر روتا رہا تو اس کا رونا ہی کربلا تھا۔ اگر وہ 35 سال نہ روتا، 35 سال غم نہ مناتا، تو کربلا 10 دن میں محدود ہو کے ختم ہو گئی ہوتی، جیسے اور آپ شہادتیں مناتے ہیں، یہ بھی منا لیتے ہیں ایک دن کے لیے۔ لیکن چوتھا امام جانتا ہے کہ کربلا کو جب بھی، اسلام کو جب بھی روح کی ضرورت پڑے گی، اسلام کے بدن کو جب بھی خون کی ضرورت پڑے گی، یہ کربلا ہی اسے روح بھی دے گی، کربلا ہی اسے روح بھی دے گی، کربلا ہی اسے خون بھی دے گی۔ لہذا کربلا کو اتنا محکم، اتنا مستحکم کر کے جانا ہے کہ تاریخیں گواہ رہے کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ چوتھے امام سے زیادہ رویا ہوگا یا روئے گا۔ اسی پر بات کی نہیں، کیوں روئے؟ یہ خود ایک کربلا ہے، گریا خود ایک کربلا ہے، کربلا کو بچایا کیسے جائے؟ جیسے کربلا نے سب کو بچایا۔ بس ختم کر رہا ہوں آپ کے مطلب نے کیا کہ میں ختم کر رہا ہوں، تو کئی گھنٹے آپ کو بیٹھے ہو گئے، بس مسائل رب تو دینے کے لیے۔ جیسے کربلا نے سب کو بچایا، سب کو بچایا نا کربلا نے، دین بچایا، اسلام بچایا، رسالت، امامت، ولایت، سب کربلا نے بچایا۔ جس طرح کربلا نے سب کو بچایا، اس طرح سید سجاد نے کربلا کو بچایا۔ یہ تمہیدی جملے، یہ مقدمات ہیں، یہ خلاصہ ہے اس گفتگو کا، جو انشاءاللہ زندگی رہی آپ سے مستقل ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ گاہے بگاہے آپ لوگ، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو جیسے کہ طریقہ کار رہا ہے، مجھے اس میں کبھی مذاق نہ، ہاں لیکن ایک بات عرض کر دوں، میں نے بڑا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اس معاملے میں، کہ بعض دفعہ میرا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے یا سخت ہو جاتا ہے، تو وہ بھی میری مجبور، بعض جگہ مجبوری ہوتی ہے اس تجو کرنا، کہ سوال کچھ اس قسم کا آتا ہے کہ سوال تہ تک معلوم ہو جاتی ہے کہ سوال کیوں کیا جانا ہے۔ سوال سوال سمجھ کر کے. میں کب کہہ رہا ہوں, میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں بہت بڑا فاضل ہوں تو بغور, یا بہت ہر سوال کا جواب میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا, بلکہ میں اور اس نے کیا, اس کے سوا کسی کو یہ حق نہیں. اور پھر جو ہم اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ جو ہماری بہرحال اپنی ایک وہ ہے کہ کرنٹ افیئر جو موجودہ حالات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں بہرحال انہی کے لیے پڑھتا ہوں میں تو ساری چیزیں, کہ کسی طرح راہ نکالی جائے, کسی طرح راستہ بنایا جائے کہ کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور ہمیں کس طرح اپنا راستہ بنا کر اپنی بقا کے راستے کو ڈھونڈنا چاہیے, کیسے چلنا چاہیے. یہ ساری باتیں بھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہے گی. موضوع یہ رہے گا قیام علمی کربلا کے بعد. یہ قیام تلوار سے قیام کیوں نہیں ہوا, یہ علمی قیام کیوں ہوا, اور پھر الگ الگ کیوں؟ ایک امام نے مدرسہ نہیں کھولا, دوسرے امام نے مدرسہ کھولا, تیسرے امام نے یونیورسٹی بنائی. ہر امام الگ الگ کام یہ ذمہ داریاں کیوں لے رہا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ ان پر بات کریں گے کہ نہیں. یہی وہ کہلاتی ہے مصلحت زمان و مکان, کہ بھائی اس کام کو کرنا چاہیے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو. کام سب اچھے ہیں, ہر کام اچھا ہے, لیکن مصلحت زمان و مکان دیکھی جاتی ہے کہ کہاں کس کام کی ضرورت ہے, کس کام کی کس حد تک ضرورت ہے, کس کام کو آگے بڑھ کے کرنا چاہیے, کس کام میں زیادہ افرادی قوت ہونی چاہیے, کس کام میں کم افرادی قوت ہونی چاہیے. ہر ایک کے حد ہے نا, اگر حد سے زیادہ کوئی کام ہو جائے تو اس کے نقصانات بھی, کوئی بھی کام کسی بھی کام کو اگر حد سے گزر جائے انسان انتہا پسندی پر پہنچ جائے تو اس کے بھی نقصانات ظاہر ہوتے ہیں. یہ سارے موضوعات بھی آتے رہیں گے. پھر ان سب کے ساتھ ساتھ میرے برادر عزیز ظفر عباس ظفر بھی یہاں تشریف لائے ہوئے. کل جو وقت اعلان ہوا ہے انشاءاللہ میں آ گیا ہوں, یہیں ہوں, زندہ رہا, اسی وقت پہ مجلس کا آغاز ہوگا. بس چند جملے مسائل کے آپ کی ذہن سے تمام کرنا چاہتا ہوں. عزیز و آج 11 سفر ہے پہلی مجلس کا میری آغاز ہے, تو میں وہیں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں حسین نے وعدہ لیا تھا بنی اسد کے لوگوں سے. میں جہاں بھی اپنی پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں یہی مسائل کا ٹکڑا پڑھ کے اپنے اشرے خمسے کا آغاز کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ اس سال جس انداز میں عاشورہ ہوا اس میں بہت ہمارے لیے سبق ہے, بہت سبق ہے ہمارے لیے. آپ نے کہا کہ سینکڑوں مومنین شہید ہوئے, لیکن پوری دنیا کے میڈیا نے ایک عجیب بات دکھائی کہ 2 گھنٹے بعد لائیو دے رہے تھے پروگرام کہ رات ایسا لگتا ہے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں. 200 آدمی شہید ہو گئے, لیکن فوراً 2 گھنٹے میں سب انہیں صاف کیا, اور اسی طرح ماتمی جلوس آ رہے ہیں اور مرد آ رہے ہیں اور تیاریوں سب حیران, میڈیا حیران کہ یہ وہی قوم ہے کہ جس کے سینکڑوں شہید کر دیے گئے. آخر ایسے منظم کیسے ہو گئے؟ ان کے 7,35,000 میں شہید ہوئے, 7 لاکھ شہید ہونے کے باوجود ان کے حواس پراگندہ نہیں ہوئے, وہ منتشر نہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ شہیدوں کو اپنے بعد میں روئیں گے, پہلے حسین کو رونا ہے, پہلے عاشورہ منانا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ عاشورہ ڈسٹرب ہو جائے, ہم عاشورہ ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے. لہذا اس لیے میں پہلی مجلس میں اپنے مسائل پڑھ رہا ہوں کہ 2 محرم کو جب پہنچے ہیں جناب سید الشہداء بلایا تھا بنی اسد کے لوگوں کو, ان سے کہا تھا زمین میرے ہاتھ فروخت کر دو, کہا مولا ہم آپ کو ویسے فرزند رسول ہم ویسے ہی آپ کو ہبا کر دیتے. کہا نہیں, بیچو, 60,000 درہم میں سودا ہوا, زمین لی اور پھر ان سے کہا کہ تمہیں ہبا کرتا ہوں 3 شرطوں کے ساتھ, واپس دے. وہ 3 شرطیں یہ کہ دیکھو کچھ دنوں کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے, شہید کر دیے جائیں گے. یہ کوفی اور شامی اپنے کشتے دفنائیں گے, ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں گے. جب وہ چلے جائیں تو تم آنا ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. دوسری شرط, کافی عرصے کے بعد ہمارے زائرین ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے, انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا اور 3 دن تک انہیں مہمان رکھنا. اور تیسری شرط رکھی کہ دیکھو اس زمین پر کبھی زراعت نہ کرنا, کھیتی باڑی نہ کرنا. 3 شرطیں مان لی بنی اسد, پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. حسین کی خواتین کو بلایا, عورتوں کو بلایا, کہا ادھر آؤ, ان کی خواتین کو, اپنی خواتین کو بلاؤ. کہا کہ دیکھو اگر مرد ڈر جائیں تو تم وعدہ کرو, یہ تم پر بھی لازم ہے کہ سروں پر چادریں ڈال کر آنا, ہمارے لاشوں کو دفنانا. خواتین نے وعدہ کیا. اس کے بعد پھر بھی تسلی نہیں ہوئی حسین کی, کہا اپنے بچوں کو بلاؤ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا, حسین 2 زانو ہو کر ان بچوں کے برابر آ گیا, پیار کیا بچوں کو, کہتے ہیں دیکھو اگر تمہارے بڑے ابن زیاد کے خوف سے ہماری لاشوں کو نہ دفنائے تو تم تو بچے ہو نا, کھیلتے کھیلتے آنا, اپنے ننے ننے ہاتھوں سے خاک ہمارے جسموں پر ڈال دینا, ہمارے جسموں کو چھپا دینا. وعدہ کر لیا سب نے. واقعہ کربلا ہو گیا لیکن بنی اسد کے لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ دیکھا, اتنے دہشت زدہ ہیں کہ گھر سے نکلنے کو تیار نہیں. خواتین جمع, خواتین نے جمع ہو کر ایک دوسرے کو یاد دلائے کہ کچھ وعدہ کیا تھا فرزند زہرا سے. وعدہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے, اس لیے کہتے ہیں کبھی دعویٰ نہ کرو, دعویٰ وہی کرو جس کو پورا کر سکتے ہو. وعدہ کرنا یا دعویٰ کرنا آسان بہت ہوتا ہے, میدان عمل میں پورا کرنا اسے بڑا مشکل ہوتا ہے. کہا جی نے وعدہ کیا تھا, اور دیکھو اب ہمارے مرد گھروں میں بیٹھے. اپنے مردوں سے کہا کہ جاؤ, تم نے فرزند زہرا سے وعدہ کیا تھا, اب جنگ ختم ہو گئی, لاشیں دفناؤ. تو مرد کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اپنے گھر, تم نے دیکھا نہیں ابھی کیا ہوا عاشور کے دن, دیکھا نہیں تم نے ابھی کیا چاہتی ہو, تم بیوہ بنا دی جاؤ, تمہارے بچے یتیم کر دیے جائیں, بیٹھ جاؤ گھروں میں. بس خواتین پھر جمع ہوئی, کہا ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا کہ اگر مرد راضی نہ ہوئے تو ہم یہ کام انجام دیں گے, اور بچوں نے بھی وعدہ کیا تھا, بچوں کو بلایا, تم نے بھی وعدہ کیا تھا, بچے تیار ہو گئے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جہاں آپ کو صدق ملے گا, سچائی ملے گی, جتنے چھوٹے معصوم بچوں کے وہاں خالص, کیونکہ کیا یاد ہے کہ وعدہ کیا ہے حسین سے, لہذا فوراً کدال بیلچے لیے دوڑ پڑے کیا ہم نے وعدہ کیا تھا حسین سے. اب جب یہ عورتیں اور بچے نکلے تو اب مردوں کی غیرت جاگی, کہ اب تو دونوں طرف موت ہے. اگر ہم لاشیں دفنانے جاتے ہیں, ابن زیاد کو خبر ہو گئی, اس کے سپاہیوں نے مارا, جب بھی موت. اور اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہماری عورتوں نے لاشوں کو دفنایا تو یہ وہ ذلت کی موت ہوگی کہ قیامت تک اس ذلت کے داغ کو ہم دھو نہیں سکیں گے. لہذا اب اپنے ہتھیار سجا کر نکلے جسموں پر, اور عورتوں سے کہا بیٹھ جاؤ, ہم لاشوں کو دفنائیں گے. اب ہمت آئی, غیرت جاگی, پہنچے, لیکن کیسے دفنائیں, حیران ہے میدان میں پہنچ کر لاشوں, کسی لاشے پر سر ہے ہی نہیں, دفنائیں کیسے. ابھی اسی سوچ میں غلطہ ہے کہ کوفے کی جانب سے گرد و غبار اڑتے ہوئے دیکھا. میں وہی روایات پڑھتا ہوں جو معروف ہیں, انہی کو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہا آپ کے سامنے. اب یہ سمجھے کہ شاید ابن زیاد کے سپاہی, لیکن اب کیونکہ ہمت بن چکی ہے, لہذا تلوار قبضوں پہ ہاتھ چلے گئے کہ اب لاشیں دفنائیں گے حسین اور اس کے انصار کے, چاہے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے. لیکن عزاداروں جب گرد و غبار چھٹا تو دیکھا کہ نہیں, ایک ہی جوان ہے, بس ایک ہی سوار, ایک سوار. اور قریب آیا سوار تو دیکھا کہ ضعیف بھی لگتا ہے, بیمار بھی لگتا ہے, زنجیروں سے جکڑا ہوا بھی ہے, اور گلے میں توق خاردار بھی. سواری سے اترا, روایت کہتی ہے کہ گلے میں پڑا ہوا توق اور زنجیریں یہ سب علیحدہ ہو گئی بدن سے. آگے بڑھ کر کہتے ہیں میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں بنی اسد کے لوگوں, میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون سا لاشا کس کا ہے, آؤ پہلے میرے ساتھ ساحل پر چلو. القما کے ساحل پر لایا ایک بے سر, اور یہی لاشا ہے جس کے بازو بھی نہیں ہے. بے سر کے لاشے پر, بے بازوؤں کے لاشے کے سینے پر اپنا سر رکھا, زار و قطار رونا شروع کیا, ہائے چچا ہائے چچا کہہ کر روتا رہا. تب میں کہا یہ عباس ابن علی. تمام شہدا کو گنج شہیدہ میں جناب علی اصغر کے لیے الگ قبر, جو شہید آپ کو الگ الگ جن کی قبریں ملتی ہیں, آخر میں ایک ایسا شہید کا لاشا کہ صرف یہی نہیں کہ سر نہیں, بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ خاک سے یکساں ہو گیا تھا. جب یہ پڑھے کہ مدد کریں دفنانے میں, تو اس نے ہٹا دیا سب کو کہ سب ہٹ جاؤ, اس لاشے کے دفنانے میں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. ایک جگہ سے خاک ہٹائی, بنی ہوئی قبر نمودار ہو گئی. بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے لاشا اٹھایا, لیکن ہمیں احساس ہوا کہ جیسے اور بھی ہستیاں ہیں جو اس کی مدد کر رہی ہیں, جو ہمیں نظر نہیں آتی. ان ہستیوں کی مدد سے اس نے اس لاشے کو قبر میں اتارا, اور خود بھی قبر میں اترا, لاشے کے ساتھ قبر میں اترا, اور گلے بریدہ پر سر رکھ کر دیر تک روتا رہا. باہر نکلا, قبر کو برابر کیا, اور اس قبر پر اپنے انگلی سے لکھتا ہے کہ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے 3 دن کا پیاسا قتل کیا گیا ہے. بس عزادار, اس آنے والے کا کام ختم ہوا. جب جانے لگا تو بنی اسد کے لوگوں نے دست بستہ عرض کی کہ فرزند رسول کچھ تو ہم سمجھ گئے، کچھ آپ خود بتا کے چلے جائیے اپنا تعارف کرا کے۔ بس جانے سے پہلے بیمار امام نے یہی کہا کہ میں اسی مظلوم حسین